الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. مکہ کے کافروں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں یا سچے نبی نہیں ہیں. اور مکہ والے تو سب جاہل اور امی قسم کے لوگ تھے. انہوں نے مدینہ کے یہودیوں کو ایک وفد بھیج کر کے یہ بات معلوم کروائی کہ ہمارے یہاں ایک آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہے, تو ہم ان کا امتحان, ان کی پریکشا لینا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہے یا نہیں ہے. تو مدینہ کے یہودیوں نے 3 سوالات سکھلائے تھے. اس میں پہلا سوال تھا روح کے متعلق کہ روح کیا چیز ہے. اس پر سال گزشتہ رمضان میں آپ کو ساری باتیں بتلائی تھی. دوسرا سوال تھا نوجوانوں کے بارے میں کہ وہ 7 نوجوان جو گم ہو گئے تھے وہ کون تھے اور ان کا کیا حال تھا, جن کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے, گار والے نوجوان, گوفا والے نوجوان, ان کا واقعہ بھی گزر چکا. ایک تیسرا سوال باقی رہ گیا تھا جو یہودیوں نے مکہ کے کافروں کے ذریعے سے کروایا تھا. سوال یہ تھا کہ یہ ذوالقرنین کون بادشاہ ہے, یہ کون سا بادشاہ ہے اور اس کا قصہ کیا ہے. اور سوال کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکشا لینا, امتحان لینا. یہ مقصد ہی سرے سے غلط اور فاسد مقصد تھا. اور ذوالقرنین دنیا میں تو ایسے بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں, لیکن صرف ذوالقرنین کے بارے میں انہوں نے کیوں سوال کیا؟ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ یہودیوں کے اوپر ایک زمانے میں عجیب و غریب حالات آئے, ایسے خطرناک حالات آئے کہ پوری یہودی قوم اور یہودیوں کا مذہب تباہ و برباد ہو گیا. یہاں تک کہ یہودیوں کی جو عبادت کی جگہ ہے اس زمانے کے اعتبار سے، اگرچہ بعد میں وہ ہمارا بھی قبلہ ہے، ہماری بھی مقدس عبادت کی جگہ ہے، بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے، تو یہودیوں پر ایسے خطرناک حالات آئے کہ یہودی قوم بھی برباد ہوئی، یہودیوں کے مذہب کو بھی بڑا نقصان پہنچا، اور مقدس کتاب تورات بھی جلائی گئی، اور یہودیوں کی اس زمانے کی خاص عبادت گاہ بیت المقدس اس کو بھی جلایا گیا، آگ لگائی گئی، اور اللہ کے گھر میں بیت المقدس میں خنزیروں کو کاٹا گیا، ایسی بے ادبی کی گئی، ایسے خطرناک حالات آئے یہودیوں کے اوپر، اور یہ جو حالات آئے تھے، حالات لانے والا ایک مجوسی بادشاہ تھا، پارسی، آگ کی پوجا کرنے والے، اس کا نام تھا بخت نصر، یہ بخت نصر مجوسی بادشاہ گزرا ہے، اس بخت نصر بادشاہ نے بہت بڑا لشکر لے کر کے پیلسٹائن کے اوپر اٹیک کیا، یہ بابل کا رہنے والا تھا، بابل شہر اب دنیا میں اس کا نام و نشان باقی نہیں ہے، کہیں اس کے کھنڈرات، کچھ یادگاریں ٹوٹی ہوئی عمارتوں کی شکل میں موجود ہیں، باقی بابل شہر جو کسی زمانے میں بہت آباد ہرا بھرا شہر تھا، وہ اب دنیا کے اندر باقاعدہ موجود نہیں ہے، تو بابل شہر سے آ کر کے بخت نصر نے پیلسٹائن کے اوپر اٹیک کیا، اور اٹیک کر کے 70,000 یہودیوں کو قتل کیا ایک ہی اٹیک کے اندر، اور 100,000 یہودیوں کو قید کر دیا، اور جس طرح بکریوں کو، جانوروں کو لوگ چراتے ہیں، لے جاتے ہیں، اس طرح 100,000 یہودیوں کو قید کر کے پیلسٹائن سے بابل لے گیا، قید بنا کر کے، اور یہودیوں کا جو خزانہ تھا وہ خزانہ بھی اس نے لوٹ لیا، اور تورات کتاب کے جو نسخے تھے ان نسخوں کو بھی جلایا اس بخت نصر نے، اور مسجد اقصی میں بیت المقدس کے اندر آگ لگائی، اور اتنی بے حرمتی کی کہ ناپاک خنزیروں کو قتل کیا مسجد کے اندر، ایسی بڑی بے حرمتی اور بڑی بے ادبی کی، یہ خطرناک حالات آئے یہودیوں کے اوپر، اور ایک زمانے تک یہودی لوگ بڑی تکلیف میں رہے، ڈر یہ تھا کہ دنیا میں سے یہودی مذہب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، مٹ جائے، اور یہودی قوم کا نام و نشان بھی ختم ہو جاوے، ایسے حالات آ گئے، اور پورا پیلسٹائن اجڑ گیا، برباد ہو گیا، کہ اس زمانے کے اندر یہ ذوالقرنین بادشاہ کو اللہ تعالی نے کھڑا کیا، اور اسی ذوالقرنین بادشاہ نے کھڑے ہو کر کے بابل کے اوپر دوبارہ زوردار اٹیک کیا، حملہ کیا، بخت نصر کو ہرایا، اور 100,000 یہودی جو وہاں قیدی کی زندگی گزار رہے تھے ان کو وہاں سے چھوڑا کر کے لایا، اور لانے کے بعد پیلسٹائن کو دوبارہ آباد کیا، ڈیولپ کیا اس کو، مسجد اقصی کو نئے سرے سے ٹھیک ٹھاک کیا، اور مسجد اقصی کو پھر سے نماز چالو ہوئی، اور اس کو آباد کیا، اللہ کی عبادت سے، اور یہودیوں کو لا کر کے پھر سے فلسطین کے اندر آباد کیا. تو اس ذوالقرنین بادشاہ نے چونکہ یہودی قوم کے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا کہ ان کو وہاں سے جیل سے چھڑا کے لائے، قید سے چھڑا کے لائے، مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو آباد کیا، فلسطین کو دوبارہ ڈیولپ کیا. تو اس قوم کے اوپر ان کا احسان تھا، اس لیے یہودیوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے جو سوال سکھایا اس میں اس بادشاہ کا نام بھی لیا ہے کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، اس نے ہم پر بڑے احسان کیے ہیں، لہذا ان کے بارے کے اندر پوچھو کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا. اب یہ مکہ کے کافروں کو تو کچھ معلوم نہیں، جو کہا وہ آ کر کے کہہ دینے گا. تین مشرکین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا سوال کر ڈالا کہ اچھا اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتاؤ کہ یہ ذوالقرنین کون ہے، یہ کون سا بادشاہ ہے ذوالقرنین. مورخین کہتے ہیں، ہسٹری لکھنے والے، کہ اس پوری دنیا کے اوپر رول کرنے والے، حکومت کرنے والے چار بڑے بڑے بادشاہ گزرے. چار بادشاہ ہسٹری میں ایسے گزرے جنہوں نے آل اوور ورلڈ، پوری دنیا کے اوپر رول کیا، حکومت چلائی. کا ان میں سے دو مسلمان ہیں اور دو کافر ہیں. دو مسلمان بادشاہ، ایک تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے جلیل القدر نبی، جلیل القدر پیغمبر، اور پوری دنیا کے اوپر اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی، بلکہ ایسی حکومت تھی جو پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئی، بعد میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی، انسانوں پر، جناتوں پر، جانوروں پر، پرندوں پر، ہوا کے اوپر، ہر چیز کے اوپر حضرت کی حکومت چلتی تھی. عجیب و غریب اللہ نے ان کو حکومت دی تھی. اور دوسرے بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، وہ مسلمان ذوالقرنین. یہ دو مسلمان، ایک ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے ایک بات ان کے نام کے ساتھ غلط مشہور ہو گئی ہے کہ ذوالقرنین کے ساتھ سکندر کا لفظ لگتا ہے، پھر اس کو انگریزی میں جا کر الیگزینڈر کہتے ہیں، اور مصر کے اندر ایک شہر ہے الیگزینڈریا، سکندریا عربی میں کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو الیگزینڈریا شہر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ انہیں نے آباد کیا تھا، انہیں نے بسایا تھا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ الگ ہیں اور الیگزینڈر الگ ہیں، دونوں ڈفرنٹ ہیں، الگ الگ ہیں، دونوں ایک نہیں ہیں. سکندر یا الیگزینڈر وہ مسلمان نہیں تھے، اور ذوالقرنین جو ہے وہ مسلمان ہیں، اہل ایمان میں تھے. بلکہ مفسر قرآن حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک زمانے کے اندر تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی ان کو نصیب ہوا. اور گزشتہ سال جو میں نے آپ کو حضرت خضیر علیہ السلام کا واقعہ پورا سنایا تھا، تو حضرت خضیر علیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت ذوالقرنین بادشاہ کے وزیر اور منسٹر تھے، یہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت خضیر علیہ السلام جیسے نبی ان کے وزیر تھے، منسٹر تھے. اور یہ ذوالقرنین ایسے اللہ والے بادشاہ تھے کہ پیدل چل کے حج کرنے کے لیے گئے، پیدل چل کے. اور جب مکہ مکرمہ پہنچے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی کہ ذوالقرنین جیسے نیک بادشاہ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ سے باہر گئے اور مکہ سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا، ان کا سواگت کیا، ان کی ملاقات کی، اور وہیں مکہ کے باہر بہت ساری ان کو نصیحت بھی کی، وصیت بھی کی، پھر ان کو ساتھ مکہ مکرمہ لے کر کے آئے اور مکہ لا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود حضرت ذوالقرنین کے ساتھ کعبہ کا طواف بھی کیا. گویا ذوالقرنین بادشاہ کو اللہ کے نبی کے ساتھ طواف کرنے کا موقع بھی ملا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف بھی کیا. اور حج سے فارغ ہونے کے بعد جو قربانی ہوتی ہے تو کہا وہ قربانی بھی حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کی، ساتھ میں قربانی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت ذوالقرنین نے. اور عمرے تو لمبی لمبی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، تو اس لحاظ سے ممکن ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کا زمانہ بہت لمبا ہوا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل تک کا زمانہ بھی انہوں نے پا لیا، یہودیوں کے زمانے تک کی زندگی بھی انہوں نے پا لی. تو بہرحال یہ جو ذوالقرنین بادشاہ ہے ان کے بڑے احسان تھے یہودیوں کے اوپر، اس لیے یہودیوں نے خاص طور پر مکہ کے کافروں کو کہا کہ ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں سوال کرو کہ یہ کون سے بادشاہ گزرے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے سوال کر لیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں. اب جو ان کا جو نام ہے یہ نام بڑا عجیب ہے، ذوالقرنین. عربی میں سینگ جو ہوتے ہیں جانور کے سینگ، جیسے کہ بیل کے سینگ ہوتے ہیں، گائے کے سینگ ہوتے ہیں، تو سینگ کو عربی میں قرن کہتے ہیں، اور اسی سے ہیں ذوالقرنین، یعنی دو سینگ والے، دو سینگ والے. اب سوال یہ کہ ان کا نام ایسا کیسا بن گیا ذوالقرنین، دو سینگ والے. تو ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ یہاں یہ جو پیشانی کا حصہ ہے، حقیقت میں یہاں پیشانی کے حصے کے پاس تھوڑی تھوڑی سینگ جیسی، جیسے جانور کے سینگ ہوتے ہیں، ایسا کوئی نشان ان کو تھا دونوں طرف تھوڑا تھوڑا، بڑے بڑے سینگ نہیں تھے جیسے جانور کے ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے معمولی سے نشان تھے. یہ معمولی نشان کی وجہ سے ان کا نام جو ہے ذوالقرنین بن گیا، دو سینگ والے. ایسے تو آج کل ایک بہت ایڈوانس فیشن چلی ہے کہ بعض نوجوان یہاں پر لال دو سینگ لگاتے ہیں، پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں. میں نے تو وہاں آکلینڈ کے اندر اپنی آنکھ سے دیکھا. مغرب کے بعد ایک جگہ پر حضرت مفتی صاحب کے ساتھ کسی دکان میں ہم دعا کے لیے گئے ہوئے تھے، تو ویکینڈ کا دن تھا، عیاشی ہو رہی تھی، تو وہاں دیکھا بعض نوجوانوں کو باقاعدہ یہاں پر دو لال رنگ کے سینگ لگائے ہوئے، چپکائے ہوئے لال کلر کے. انہیں اونیڈا کمپنی پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں، اس کی جو ایڈورٹائز کے اندر وہ نہیں شیطان کا فوٹو آتا ہے، اس میں کیسے وہ دو سینگ آتے ہیں، دو سینگ والی ایڈورٹائز، بالکل ایسا ہے. وہ میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا وہاں آکلینڈ کے اندر کہ نوجوان یہ دو لال رنگ کے پلاسٹک ولاسٹک کے بنے ہوں گے، وہ یہاں چپکائے ہوئے اور لے کر کے ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں ویکینڈ کے دن کے اوپر. ایسی ایسی بھی جو ہے دنیا میں فیشنیں آ رہی ہیں، اور لکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ یہ شیطان کا فوٹو ہے، اور خود جان بوجھ کے شیطان بنتے ہیں قصدن، ایسی ایسی شکل صورت بنا کر کے. اللہ حفاظت فرمائے امت کے نوجوانوں کی. آج جو نئی نئی جو فیشنیں چلی ہے آج کے زمانے کے اندر کہ جس کے اندر یعنی انسان کو انسان ہونے سے شرم آوے, انسان کو انسان ہونے سے شرم آوے, ایسے ایسے کپڑے اور ایسے ایسی شکل صورت لوگ اپناتے ہیں اور پھر اس کا نام رکھا ہوا ہے کہ یہ ماڈرن اسٹائل ہے, ایڈوانس اسٹائل ہے, یہ ہماری فیشن ہے, یہ ہمارے طریقے ہیں زندگی گزارنے کے. نہیں میرے بزرگوں, یہ بات نہیں. ہم کو جو اسٹائل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی وہ ہمارے لیے جو ہے ماڈل ہے, وہ اصل ہماری, وہ ہمارے لیے اصل نمونہ ہے. تو کہتے ہیں کہ باقاعدہ ان کو یہاں چھوٹے چھوٹے سینگ جیسے دو نشان تھے, اسی لیے ان کا نام رکھا گیا ذوالقرنین. اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بال بہت لمبے تھے, بہت لمبے لمبے بال. تو جب بال لمبے تھے تو لمبے بالوں کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا, دو حصے بنا لیے تھے. جیسے کہ دو چوٹلیاں بناتی ہیں عورتیں, کہ ایک ادھر کی ایک ادھر کی, تو کہا بہت لمبے بال تھے تو بالوں کی لٹ ایک ادھر نکالی تھی ایک ادھر نکال رکھی تھی, اور بال کی جو دو لمبی لمبی لٹ تھی ایک ادھر کی ایک ادھر کی, وہ دو لٹ کی وجہ سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا ہے. یہ بھی ایک ایک اسٹائل ہے اس زمانے میں, بہت سے لوگ بال رکھتے ہیں لمبے لمبے اور ایسے لمبے رکھتے ہیں کہ پھر ایک ادھر ایک ادھر, نہ اس کو کٹوانا ہے نہ اس کو ٹھیک کروانا ہے, اور اس کا نام ہے فیشن, اس کو اسٹائل کا نام رکھا ہوا ہے. دیکھو جو سنت بال ہے وہ انشاءاللہ رات کو جو حدیث کا سبق کا سلسلہ شروع ہوا ہے میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی پوری تفصیل آپ کو بتلاؤں گا کسی دن, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے ہوا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے آج کل لوگ فیشن کے اندر رکھتے ہیں, اور فیشن بھی ایک عجیب چیز ہے کہ انسان اس کے اندر اندھا ہو جاتا ہے. صحیح بات تو یہ ہے کا کیا ہو رہا ہے کہ ادھر بال مونڈے ہوئے ادھر بال بڑے بڑے ہیں, اور اس کا نام رکھا ہوا اسٹائل, کا یہاں ٹال ہے اور پیچھے بال ہے اس کا نام اسٹائل, کا یہاں بڑے بڑے بال ہیں اور پیچھے چھوٹے چھوٹے مشین سے کٹوائے ہوئے, کا اس کا نام ہے اسٹائل. یہی حال ہے داڑھی کے اندر بھی, اب داڑھی میں بھی فیشن آ گئی, سنت سے آگے نکل کے فیشن ہو گئی داڑھی بھی. اب کا کیا فرینچ کٹ, چھوٹی سی بیچ میں رکھیں گے باقی سارا منڈوائیں گے. اور بعض لوگ کیا کریں گے, جیسے وہ باڑ نہیں بناتے انڈیا میں کھیتوں کے اندر, وہ کھیت میں جو بارڈر نہیں بناتے واڑ اور بارڈر کی طرح, یوں پتلی ایک لائن یہاں سے یہاں تک لے جائیں گے باقی سارا آگے پیچھے کا منڈوا دیں گے, بس صرف ایک بارڈر بنائیں گے, اور اس کا نام رکھا ہوا ہے داڑھی. اور کہتے ہیں کہ پھر سنت, یہ سب سنت نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ شیطان کا دھوکا ہے, یہ شیطان ہم کو دھوکا دیتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, ایک تو شیطان ہم سے غلط کام کرواتا ہے اور پھر اس غلط کام کے اوپر اچھا لیبل لگواتا ہے کہ ماشاءاللہ تم سنت ادا کر رہے ہو. میرے بھائیو یہ جو فیشن کے نئے نئے طریقے, تھوڑا بال یہاں تھوڑے بال یہاں, ادھر بڑے ادھر چھوٹے, یہاں مونڈے ہوئے اور داڑھیوں میں یہ کٹ, یہ سب چیزیں اسلام اور سنت اور دین کے سراسر خلاف ہے, سراسر خلاف ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بڑے تھے لیکن تھوڑے چھوٹے تھوڑے بڑے, یہ چیز ویسٹرن کلچر ہے, یہ اسلامک کلچر نہیں ہے. یہاں بڑے یہاں چھوٹے, پورے سیدھے ہوتے تھے, یعنی پورے سر کے بال کی سائز ایک ہوتی تھی, یہ نہیں کہ ایک جگہ بڑے ہو ایک جگہ چھوٹے ہو, یہ اسلامک کلچر نہیں ہے, یہ تو ویسٹرن کلچر ہے. جو بڑے بال آئے ہیں اس میں سب بالوں کی سائز ایک ہوتی تھی, تین طرح کے بڑے بال آئے ہیں, سائز سب کی ہوتی, تھوڑے چھوٹے تھوڑے بڑے, کہیں منڈواؤ کہیں باقی رہو, یہ تو اللہ تعالی کی دی ہوئی مبارک شکل صورت کو بدلنا ہے. یہ جو شیطان نے آسمان سے نکلتے ہوئے قسم کھائی تھی نا, تو اس میں یہ بھی کہا تھا اللہ تعالی سے کہ اللہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا ایسا گمراہ کروں گا کہ یہ اپنی شکل صورت کو بدلیں گے. اور شکل صورت جو بدلیں گے اس میں یہی ہو رہا ہے جو آج کل ہو رہا ہے, داڑھی میں, سر کے بال میں, باڈی کی سٹائل میں, ہیئر سٹائل میں, اور کپڑے کی سٹائل میں, یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب شیطان کی چال ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا بال رکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کی نیت سے, سب بال کی سائز ایک ہو, اور جو تین سائز آئی ہے اس میں سے کسی بھی ایک سائز کے اوپر رکھو, اور داڑھی رکھنا ہو پوری داڑھی رکھو, سنت کے مطابق رکھو. یہ جو سب طریقے ہم لوگ اپناتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے. تو ذوالقرنین کو جو ذوالقرنین کہا گیا کا ایک وجہ یہ تھی کہ بال ان کے بہت لمبے تھے تو وہ دو لٹ بنا کر کے رکھتے تھے بال کی, اس لیے ان کا نام ذوالقرنین بن گیا. اور کہتے ہیں کہ ویسٹ اور ایسٹ, پورو اور پشچم, مشرق اور مغرب, پوری دنیا کے دونوں کناروں کے اوپر انہوں نے حکومت کی. اس حکومت کے اعتبار سے بھی ان کو ذوالقرنین, یہ ان کے نام کی باتیں لکھی ہوئی ہے تفسیر کی کتابوں میں. تو جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے, قل سأتلو علیکم منہ ذکرا, کہ نبی آپ ان سے فرما دیجئے, قل آپ فرما دو ان کو کہ میں ذوالقرنین کا پورا قصہ تو نہیں بتلاؤں گا, تھوڑا سا قصہ میں تمہارے سامنے بتلاؤں گا. اس لیے کہ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب تو ہے نہیں, کوئی قصے کہانی کی ناول تو ہے نہیں, کوئی سٹوری بک تو ہے نہیں. اس لیے کہا کہ پورا قصہ نہیں ہوگا, تھوڑا قصہ ہم آپ کو بتلائیں گے. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتلائی ذوالقرنین کے قصے میں سے جو بات یہودی لوگوں کو بھی پکی معلوم نہیں تھی, حالانکہ وہ یہودیوں کے محسن تھے ذوالقرنین, یہودیوں پر انہوں نے احسان کیے. احسانات کے باوجود یہودی لوگ حضرت ذوالقرنین کی لائف ہسٹری میں سے, ان کی زندگی میں سے جو بات نہیں جانتے تھے وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بیان فرما دی. اور جب صحیح صحیح سچی سچی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تو یہ آپ کے نبی ہونے کی سچی نشانی بن گئی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں. جتنا جواب قرآن کے اندر آیا جب حضور نے یہودیوں کو سنایا, یہودیوں کو پورا اطمینان ہو گیا کہ واقعتاً بات تو ان کی صحیح ہے جو یہ سنا رہے ہیں, لیکن ہم کو ایمان لانا نہیں ہے. وہ ضد کے اوپر اڑے ہوئے تھے, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا کہ ان کو اس بات کی ضد تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فیملی میں سے کیوں نہیں آئے. یہودیوں کی جو فیملی ہے وہ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی فیملی ہے, اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فیملی ہے. بس یہ دشمنی حسد خاندان کا ان کے دل کے اندر ایسا بھرا ہوا تھا کہ صحیح جواب مل گیا, ان کو اطمینان ہو گیا, پھر بھی وہ یہودی لوگ حضور کے اوپر ایمان لائے نہیں, ایمان لانے سے انہوں نے انکار کر دیا. حقیقت ہے میرے بزرگوں, ہدایت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو نصیب فرماتے ہیں. صحیح جاننے کے باوجود اپنی آسمانی کتابوں کی روشنی میں اللہ کا صحیح نبی پہچاننے کے باوجود ان کو ایمان لانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. اللہ نے جو ہم کو ہدایت دی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے, اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس ایمان اور ہدایت والی نعمت پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم. پھر آگے اللہ تعالیٰ حضرت ذوالقرنین کا پورا واقعہ بیان فرماتے ہیں, جتنا قرآن کے اندر ہے انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ اس میں جو نصیحت کی باتیں ہیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آج ہمارے لیے تو بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ میرے اور حضرت مولانا سلیم صاحب کے استاد محترم حضرت مولانا سلیمان صاحب دامت برکاتہم یہاں موجود ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ میری بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے کہ حضرت الاستاد کی حاضری کے اندر میں نے اتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی. میں نے بہت لجاجت سے درخواست بھی کی نماز سے پہلے کہ حضرت آج آپ ہی کا سبق ہو جائے, ہم شاگردوں کو استفادے کا موقع مل جائے, لیکن بہرحال ہماری درخواست منظور نہیں ہوئی. امید ہے کہ میری اس گستاخی کو معاف فرمائیں گے. بہت شفقت سے ہم کو ہمارے اساتذہ نے پڑھایا, جس زمانے میں ڈابھیل میں تھے, ساؤس ابھی تشریف نہیں لائے تھے, ایک سگے باپ کی طرح ہم لوگوں کے ساتھ بڑی محبت سے ہم کو پڑھایا, جتنا بھی پڑھایا, اور پڑھانے کے علاوہ تربیت کی لائن سے بھی بڑی محبت فرماتے تھے, بڑی محبت بڑی شفقت سے ہم کو رکھتے تھے. اللہ میرے استادوں کا سایہ میرے اوپر تادیر باقی رکھے, ان کی محبتوں سے دعاؤں سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. میں آپ کو صحیح بات کہتا ہوں آپ سب سے کہ مدرسے میں علی با کی تختی بھی اور اما پارا قرآن شریف جس استاد سے بھی پڑھا اس استاد سے پوری زندگی محبت کا تعلق رکھو. یہ چیز آپ کے لیے دنیا میں بھی فائدے کی ہے اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی فائدے کی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ جن کے مسلک پر ہم چلتے, ہم سب حنفی لوگ ہیں, اتنے بڑے امام ہیں حدیث کے, فقہ کے, تابعین میں سے ہیں. حضرت کو کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اونچا مقام کیسے عطا فرمایا, تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ میری فرض نماز کے بعد کوئی دعا ایسی باقی نہیں جاتی کہ میں اپنے استادوں کے لیے دعا نہیں کروں, ہمیشہ میں اپنے استادوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کی خدمت کرتا ہوں, جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا. تو آپ نے الف با کی تختی یا قرآن جس استاد سے بھی پڑھا ہو زندگی بھر اس کا احسان مت بھولنا, ان کی خدمت, ان کی دعا, ان کے لیے دعا, اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو, ان کے لیے دعائے مغفرت کرو, ان کے نام کی اللہ نے توفیق دے پیسے دیے تو قربانی کرو, تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا. یہ ذریعہ ہے جس ذریعے سے ہم لوگوں تک علم پہنچا ہے, اور جس ذریعے سے ہم تک دین پہنچا اس کی قدر کریں گے, اس کا احترام کریں گے, تو انشاءاللہ ہم کو دین میں بڑی ترقی ہوگی. فارسی میں ایک کہاوت ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. جو ادب سے رہتا ہے اس کا نصیب بھی اچھا ہوتا ہے, اور جو بے ادبی سے رہتا ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے. ادب تو بہت بڑی چیز ہے, اسی لیے ادب کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے اساتذہ مشائخ کی, تلامذہ کی, متعلقین کی, پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ تیری کتاب کے انوار سے ہمیں مالا مال فرما, پوری زندگی قرآن کریم کے ساتھ ہمیں تعلق عطا فرما, قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, اس پر عمل کی, اس کو عالم میں پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس کے لیے ہم کو, ہماری نسلوں کو, ہماری اولادوں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے. اے اللہ آخرت کے اندر بھی تیری کتاب کی برکت سے, تیری رضا سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا فرما، یہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا اشرہ چل رہا ہے، تو تیرے بے شمار بندوں کو جہنم سے نجات دے رہا ہے، ہمیں بھی چھٹکارا عطا فرما، بلا حساب کتاب محض اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔